الفاتحة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. درود بيجي محمد وعلى آله. موزے سامعین، ایک عیسیٰ علیہ ثواب کے سلسلے میں مجلس منعقد کی جا رہی ہے، لہذا مختصر سی زحمت ہے. اور اس عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے، کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب فرعون کے سامنے گئے اور فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خدا کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے، تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے اپنے خدا کا تعارف کراتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، قرآن کریم اس واقعے کو اس طرح نقل کرتا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے، ہمارا پالنے والا وہ ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء، کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت ظاہری کے اسباب مہیا کیے، اور صرف ظاہری اسباب ہی مہیا نہیں کیے، ثم ہدا، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی اس کی ہدایت کا انتظام کر دیا. یعنی مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو، دنیاوی اور اخروی دونوں حیاتوں کو در حقیقت شامل کرتے ہوئے خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ تمہارے پروردگار نے تم کو اسباب ظاہری حیات بھی عطا کیے ہیں، اور صرف یہ اسباب ظاہری دے کر تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تمہیں تمہارے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ظاہری اسباب دینے کے بعد اس زندگی کو اس اخروی زندگی کا مقدمہ قرار دیا ہے، اس اخروی اور ابدی حیات کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے. اب اس حیات ابدی کے لیے اس ظاہری دنیا کے اسباب کو دیا ہے، اور ثم ہدا کہہ کر در حقیقت عالم آخرت کی جانب ہماری توجہ دی ہے. یعنی دو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، ایک خلقہ اور ایک ہدایت. توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا پروردگار کون ہے کہ جس نے اعطا کیا ہے، عطا کیا ہے، اور عطا کرنا دینے سے مختلف ہوتا ہے. میں اس پہ سر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، یہاں پر میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں. دینے میں اور عطا کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے. مثال کے طور پر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو یہ ہدیہ دینا خوشی کا سبب بنتا ہے، لیکن اس میں ممکن ہے کہ جو صاحب مال تھا جس نے اپنے مال سے ہدیہ دیا وہ اپنے ہدیے کو واپس لے سکتا ہے. کبھی ناراض ہو گیا تو کہا جناب ہمارا ہدیہ دے دیں آپ، جیسے ہوتا ہے طلاقوں میں ہو جاتا ہے، جو بچی کو جہیز دیا تھا وہ واپس منگوا لیتے ہیں، تو واپس منگوا لیا جاتا ہے کیونکہ جہیز جو جہیز ہے وہ ہدیے کے طور پہ دیا جاتا ہے، بیٹی کو ایک انعام کے طور پہ دیا جاتا ہے. لیکن عطا کرنے میں خوبصورتی اور پائی جاتی ہے کہ خدا وند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جب عطا کرتے ہیں تو پھر ہم واپس نہیں لیتے، ہاں اگر تم سے سوال کیا جائے گا تو اس عطا ہونے والی نعمت کے استفادے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمت واپس نہیں لیں گے، تم سے نعمت کو واپس نہیں لیں گے، بلکہ اس نعمت کے صحیح اور غلط استفادے کے مقابلے میں تمہارا مؤاخذہ کیا جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ربنا الذی اعطا، تمہارے پروردگار نے اسباب ظاہری دیے ہیں، یہ جسم دیا ہے، یہ دنیا دی ہے، یہ شمس و قمر دیے ہیں، یہ لیل و نہار دیے ہیں، یہ ارض و سما دیے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری حیات کے لیے دیا ہے، لیکن یہ ظاہری حیات کو اخروی حیات کا مقدمہ بنایا ہے، اور اس لیے مقدمہ بنانے کے فوراً بعد کا ثم ہدا فوراً ہی ہدایت کی ہے. توجہ فرمائیے گا، دیکھیے عربی زبان میں جب دو چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر میں کہوں جاء محمد و علی، محمد آئے اور علی آئے، تو علی اور محمد دو شخصیت ہیں کہ جن کا فعل ایک ہے. توجہ فرمائیے گا، میتھمیٹکس آپ نے پڑھی ہوگی، 2a پلس 2b کا فارمولا جب اس کو کامن نکالا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، 2 کو بریکٹ سے باہر لکھتے ہیں، a پلس b لکھ دیا جاتا ہے. عربی زبان میں ایسا ہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب آئے اور نمازی آئے، تو یہ جملے کی طوالت کا سبب بن جاتا ہے، سننے والے کی طبیعت ناگوار ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں مولانا اور نمازی آ گئے. اب آنے کے فعل کو میں نے کامن کے طور پر نکال لیا، یعنی ایک دفعہ استعمال کیا. اب میں کہوں جا محمد جا علی، محمد آئے اور پھر علی آئے، توجہ فرمائیے گا، یہ تھوڑی سی بحث گزر جائے گی تو لطف آئے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. لیکن میں نے کیا کہوں، جا محمد و علی، محمد اور علی دونوں آئے، یعنی دونوں کا آنا قدر متیقن ہے، یعنی حتمی طور پر ثابت ہے کہ دونوں آئے، اور ترتیب بھی ظاہر ہے کہ پہلے محمد آئے بعد میں علی. بھائی جس کا نام پہلے لیا جا رہا ہے وہ پہلے آ رہا ہے، اور جو بعد میں آئے گا اس کا نام بعد میں لیا جائے گا، توجہ فرمائیے گا. لیکن اگر میں کہوں جا محمد ثم علی، جاء محمد و علی، جاء محمد ثم علی، اب یہ جاء محمد و علی یعنی دونوں کے دونوں کا آنا ثابت ہے، لیکن دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ موجود ہے میرا جملہ یہ بیان نہیں کرتا. کتنا فاصلہ، بھائی پہلے مولانا آ گئے بعد میں نمازی آئے، کتنے فاصلے کے بعد آئے نہیں معلوم. جاء محمد و علی آنا ثابت ہے لیکن کتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان یہ نہیں معلوم. لیکن اگر میں جملے کو تبدیل کر دوں اور یہ کو جا محمد ثم علی، محمد آئے اس کے فوراً بعد علی آ گئے، تب وہ جو فرمائیے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا بھی ترتیب سے ہے اور دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے. بس اسی لیے تو کہتے ہیں جا محمد ثم علی اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفته بلا فصل. بلا فصل کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ محمد پہلے آ رہے ہیں، علی بعد میں آ رہے ہیں، لیکن درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ بلا فصل سے مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ محمد اور علی کے درمیان اگر فاصلہ زمانی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہدایت الہی کا فاصلہ آ جائے تو نقص آ جائے گا. علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وہ خلیفتہ بلا فصل. بلا فصل یعنی وہ اس ثم کے معنی میں ہے، یعنی ثم یعنی بغیر کسی فاصلے کے. خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں دو حیات دی ہیں اور دونوں حیات کے اسباب بھی دیے ہیں. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، یعنی جیسے ہی ظاہری حیات دی ہے ویسے ہی تمہاری تربیت کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ ظاہری حیات ہے، دنیاوی در حقیقت حیات ابدی کا سامان ہے اور یہی مقدمہ ہے، اور تمہیں ہدایت دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس ظاہری زندگی سے اخروی زندگی کا سامان کرو۔ درود محمد و آل محمد، کہ خداوند عالم نے اس ظاہری حیات کو تمام اسباب وسائل کے ساتھ دیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ دنیا محدود ہے، آنے والی دنیا لامحدود ہے۔ حیات ابدی، حیات جامدہ کہا جاتا ہے اس حیات کو، لہذا اس حیات کے لیے خداوند عالم نے انسان کو ہر قسم کی گائیڈنس اور ہدایت دے دی، اسے اپڈیٹ کر دیا ہے۔ فالہمھا فجورھا وتقواھا، الہام کر دیا ہے، تمہاری سرشت میں ڈال دیا ہے، تمہاری فطرت میں ڈال دیا۔ اب انسان کتنا عظیم ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر تم انسانوں کی فطرت کو بنایا گیا ہے۔ اب انسان سمجھ سکتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی فطرت پر انسان کی فطرت بنائی ہے، توجہ فرمائیے گا ذہن گرامی، یعنی خداوند عالم در حقیقت انسان کو بتانا چاہ رہا ہے، انسان تم دو دن اور چار دن کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو، جیسے کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز سے مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں۔ یہ چار دن کی زندگی نہیں ہے، یہ حیات ابدی ہے۔ یہ ہدایت تمہیں صرف یہی تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت تمہیں عالم آخرت تک، اور عالم آخرت میں تمہارے درجات و بلندی کے حصول میں تمہاری معاون ثابت ہوگی۔ لہذا یہ جتنے بھی احکامات شرعی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تولّٰی ہے، تبرع ہے، خمس ہے، جہاد ہے، پردہ ہے، اخلاقیات ہیں، یہ سب کیا چیز ہیں؟ یہ سب ہماری ہدایت کا انتظام ہے کہ ہمیں در حقیقت جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیں۔ اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ رضوان من اللہ اکبر ہے، یعنی اللہ کی رضا بندی ہے، اور اللہ کی رضا مندی اہل بیت کی رضا مندی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، توجہ فرمائیے گا، میں صرف ہدایت کی طرف آ رہا ہوں، بہت ہی مختصر اور محدود گفتگو، بہت ہی اشاروں میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات ہے کہ بہت سارے مطالب میرے ذہن میں، لیکن چونکہ آپ بھی کافی دیر سے یہاں پر عبادت میں موجود رہے ہیں، لہذا آپ کی خستگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر اور اشاروں کی زبان میں چاہتا ہوں کہ نکات کو آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر دوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ عبادات جو دی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں اسلام کی، توجہ فرمائیے گا، اسلام کا مزاج ہی اجتماعی ہے، توجہ فرمائیے گا، سوشل ہے۔ بھائی انسان کے بلے ماہر عمرانیت کیا کہتے ہیں، انسان ایک اجتماعی جانور، سوشل اینیمل ہے، یعنی یہ گروپ کی شکل میں رہتا ہے، متحد ہو کے رہتا ہے، گروپ بنا کے رہتا ہے، کاموں کو تقسیم بندی کرتا ہے۔ لہذا اسلام کا مزاج اجتماعی مزاج ہے۔ فرد واحد نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو ثواب پہنچانے کا سبب بنے گی، لیکن اگر دو آدمی ہو جائیں، تین ہو جائیں، چار ہو جائیں، نو ہو جائیں، دس ہو جائیں، تو ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فرشتے زمین و آسمان کے اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اب یہ اجتماعی مزاج ہے نماز کا، اور روزہ اجتماعی مزاج رکھتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اپنے معاشرے کے فقراء کی بھوک و پیاس کا خیال رکھو۔ دوسری طرف کہا، روزہ اس لیے ہے کہ جہنم کی آگ سے تمہیں بچائے۔ اب کسی نے اگر جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، اکثر ہوتے ہیں، ماں باپ کہہ دیتے ہیں بیٹا آپ کا امتحان ہے، آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ روزہ نہ رکھیں، حالانکہ چھٹے امام تو خود فرما رہے ہیں کہ سومو و تصحو، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں صرف اجتماعی پہلوؤں کو ذکر کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، روزہ رکھو صحت مند۔ اب کسی نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، خدا نے کہا اس کا کفارہ تم پہ واجب ہو گیا، تین کفارے ہیں، کبھی کبھی تینوں کفارے بھی واجب ہو جاتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب خدا نے کہا کہ اگر روزہ نہیں رکھا، مثال کے طور پر ایک کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزہ اللہ کی عبادت، روزہ خدا کی عبادت، لیکن اگر روزہ نہیں رکھا تو خدا کہتا ہے اس کا ایک کفارہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے بھوکے افراد کا پیٹ بھرو۔ اب یہ اجتماعی نظام ہے یا نہیں ہے؟ یہ اجتماعی نظام ہے، اجتماعی روح ہے۔ نماز پڑھنے آپ آئے، ٹھیک ہے، آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے، میری بارگاہ میں میری عبادت کے لیے آ رہے ہو تو دیکھو پہلے حقوق کو ناس ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے، اگر نہیں کیے تو جاؤ یا ان کے حقوق ادا کرو یا ان کو اپنے سے راضی کرو۔ اگر تمہارے لباس میں جو تمہارا بٹن ہے اس بٹن کو لگانے میں جو دھاگا استعمال کیا گیا ہے، اگر وہ غصبی ہے، اگر وہ حرام ہے، اگر اس کی قیمت ادا نہیں کی گئی، یا جس پیسے سے وہ لیا گیا تھا اس سے خمس و زکات ادا نہیں کیا، تو تیری نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ اجتماعی مزاج ہے نماز کا کہ جس طرح ثواب 10 افراد شامل ہو جائیں تو زمین و آسمان کے فرشتے شمار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خدا کہہ رہا ہے دیکھو میری بارگاہ میں آنے سے پہلے اپنے معاشرے کے افراد کا کے حقوق کا خیال رکھو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نماز جمعہ خود اجتماعی مزاج ہے۔ میرے اور آپ کے آٹھویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خطیب جمعہ پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ مومنین کو جو نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے حالات سے آگاہ کرے، اور اس کو میرے چھٹے امام نے فرمایا العالم بزبان لا تحجم علیہ الا وابس۔ عالم وہ ہوتا ہے، آگاہ وہ ہوتا ہے، منتظر وہ ہوتا ہے، محب وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پاتھ رکھ کے بیٹھا رہے کہ جناب جب دھماکہ ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے، ایکشن کمیٹی بنائیں گے اور جناب اتحاد کی اور بچاؤ کی بات کریں گے۔ نہیں، امام کہہ رہے ہمارا شیعہ وہ ہے، عالم وہ ہے، اپڈیٹ وہ ہے، آگاہ وہ ہے جو پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے، نوشتہ دیوار پڑھتا ہے، حالات کی نزاکت کو جانتا ہے۔ لہذا امام فرما رہے ہیں، چھٹے آٹھویں امام فرما رہے ہیں خطیب جمعہ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا اور دین کی مصلحت کے بارے میں انہیں بتائے۔ یہ اجتماعی مزاج ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں شیعوں پر جو صورتحال ہے کیا ہو رہا ہے، اس وقت دفاع پاکستان کے نام پر جو جلسہ کیا گیا 44 تنظیمیں جس میں شامل تھیں، اور جس میں سے وہ تنظیمیں بھی تھیں جو کالعدم تنظیمیں تھیں جن پہ پابندی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن وہ آئے اور انہوں نے اپنے وجود کا اعلان کیا۔ یہ در حقیقت شیعان پاکستان کے لیے در حقیقت اندیا ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ لہذا امام فرما رہے کہ دیکھو نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے، لہذا اس سے اپنی دنیاوی اور اخروی مصلحت اور اس مصلحت کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا انتظام کرو۔ درود دیجیے محمد و آل محمد پر۔ قاضی گرامی، لہذا حج کو دیکھیے کہ سب ایک زمان ہو کر، ایک لباس ہو کر، ایک قبلے کی طرف رخ کر کر ایک ہی اعمال انجام دے، یہ اجتماعی عبادت ہے۔ بہرحال بہت ساری حسینیت عزاداری خود اجتماعی ہے۔ جناب زینب بھی کہتی 11 محرم کو جناب میں بنت علی ہوں، میں بنت زہرا ہوں، میری آواز کا پردہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے خواتین کو کیا، خواتین کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ جناب آئیں اور جلوس اعظم میں شامل ہوں، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ جب امام حسین علیہ السلام دین کی بقا کے لیے خواتین کو لے کے گئے ہیں، زینب جیسی، ام کلثوم جیسی، فاطمہ جیسی اور سکینہ جیسی خواتین، مخدرات عصمت و طہارت سلام اللہ علیہن کو لے کے گئے ہیں، تو اگر ہم اپنی خواتین کو لے کے جائیں کہ جس سے ہماری شیعہ قوم کے اتحاد کا، شیعہ قوم کی عظمت کا، عزاداری کا، امام حسین سے والانہ محبت کا اظہار ہو، ہاں اس میں گناہ نہیں ہو، بے پردگی نہیں ہو، وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، تو کیا ہی بہتر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی در حقیقت امام حسین علیہ السلام بھی لے کے گئے، جناب زینب یہ کہہ دیتی کہ جناب 11 محرم کو تو میری آواز کا پردہ ہے، میں امام حسین کا پیغام نہیں پہنچاؤں گی، لیکن جگہ جگہ خطبے دے کر جناب زینب نے حجت پوری کر دی، حجت پوری کی ہے، یہ بتایا کہ خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں، خواتین بھی عفت حیا پاک دامنی کے ساتھ حسینیت کی راہ میں حصہ لے، عزاداری کا مزاج اجتماعی ہے۔ انجمن کیوں بناتے ہیں؟ یہ مرثیہ کیوں ہوتا ہے؟ مرثیہ میں ایک ہی آدمی پڑھ دیتا جناب؟ نہیں، مرثیہ چند افراد مل کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم خوانی بھی کہا جاتا ہے کہ مختلف افراد مل کر پڑھتے ہیں، یہ خود ایک اجتماعی سوچ ہے کہ جناب میں اکیلے نہیں، میرے ہمنوا اور بازو بھی موجود ہے جو دائیں بائیں موجود ہیں۔ اس کے بعد سلام ہوتا ہے، اس کے بعد خطیب خطاب کرتا ہے، مقرر تقریر کرتا ہے، اور پھر مومنی اس کو سنتے ہیں۔ وہ مجلس ایک آدمی اور دو آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن چاہتے جتنے زیادہ مومنین مستفید ہوں۔ یہ دین کا اجتماعی مزاج ہے، یہ ہمارے ہماری عزاداری کا اجتماعی مزاج ہے، لہذا اس مزاج کو سمجھنا چاہیے اور اس سے اپنی دنیاوی ترقی اور اخروی نجات کا سامان کرنا چاہیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ بس عزیزان گرامی، یہ دین کا اجتماعی مزاج ہے۔ صرف میں نے چیدہ چیدہ عبادات کا ذکر کیا ہے، بہت زیادہ آپ کی سما خراشوں کا سبب نہیں بنوں گا۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسباب ہدایت دیے ہیں، کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ان اسباب ہدایت سے، اسباب زندگی سے اخروی زندگی کا سامان کرے۔ اللہ تعالیٰ نعمت واپس نہیں لیتا۔ لم یکو مغیرن ما انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس نہیں لیتا، حتی یغیروا، جب تک کہ وہ تبدیل نہ کریں۔ خوب، نعمت کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ یہ مائک ہے، یہ آلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اس کو ایجاد کیا گیا ہے کہ میری آواز دور دراز علاقے تک، یہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچ جائے۔ لیکن میں کہوں جناب یہ مائک جو ہے وہ ہاکی کی شکل کا ہے، میں اسے ہاکی کھیلنا شروع کر دوں تو یہ نعمت سے غلط استفادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کفران نعمت۔ کفران نعمت صرف نعمت کا انکار کرنا نہیں ہے، کفران نعمت یعنی نعمت سے، اس کے وجود سے، اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں سے، اس کے میکینزم سے، اس کے فنکشن سے صحیح استفادہ نہ کرنا کہ جس کے لیے وہ نعمت بنائی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کفران نعمت یہ ہے کہ جناب ہم اہل بیت کو نہیں مانیں گے تو جناب کفران نعمت ہو جائے، قرآن کو نہیں مانیں گے ماں باپ کا انکار کریں گے، نہیں۔ اہل بیت کو ماننے کے باوجود، قرآن کو ماننے کے باوجود، والدین کے وجود کو تسلیم کرنے کے باوجود اگر ان کی نہیں مانی تو یہ بھی کفران نعمت ہے، ان کی نہیں مانی، توجہ فرمائیے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نعمت دی ہیں، اسباب دنیا دیے ہیں، اس سے عالم اخروی کا سامان کرو۔ اب یہ نعمت کیا ہے؟ اب خدا کہہ رہے یہ نعمتیں دے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ میں چاہتا ہوں کہ میری عادت بھی ہے، جیسے کہ مومنین جانتے ہیں کہ میں حالات حاضرہ پہ ضرور گفتگو کرتا ہوں، بس یہ آخری لمحے، خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، حتی کہتے ہیں جب تک کہ وہ خود، یعنی ایک لمٹ کر دی ہے، جب تم یہ کام کرو گے تو پھر اللہ تمہارے لیے یہ کام گے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، ینصرکم یثبت اقدامکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں میں مضبوطی عطا کرے گا، تم جمع رہو گے دشمن کی۔ اگر تم نے کی، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں ان قلت قلت، اگر تم نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گا، اللہ کہہ رہا اگر تم نے یہ کیا تو ہم اس کے مقابلے میں یہ کریں گے، تمہیں مضبوطی سے جمع دیں گے دنیا کے سامنے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا میری نعمتوں پر، لازیدنکم حتمن اور یقینا دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے کہا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر تمہارا رویہ میری نعمتوں کے مقابلے میں کچھ اور ہو گیا کہ نعمت تو لی لیکن نعمت دینے والی منعم ذات کا شکریہ ادا نہیں کیا، نعمت لے لی لیکن نعمت لینے کے بعد اس سے کما حق و استفادہ نہیں کیا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں کم دے دوں گا، پہلے کہا کہ شکر کرو گے تو نعمت زیادہ کر دوں گا، حتمن اور یقینا زیادہ کر دوں گا، لیکن وہاں کہا کہ اگر کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، لہجہ بدل گیا آیت کا، خدا کہہ رہا ہے کہ کفران نعمت عذاب شدید الہی کا حقدار ہوتا ہے، کفران نعمت کرنے والا، توجہ فرمائیے گا۔ لہذا نعمت کا محق و استفادہ، زندگی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، وجود دیا ہے، عقل دی ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، قرآن دیا ہے، اہل بیت دیے ہیں، مسجد دی ہے، امام بارگاہ دی ہے، علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام دیا ہے، یہ سب نعمتیں اللہ کی عزاداری دی ہے، مجتہدین دی ہیں، تقلید دی ہے، امام زمانہ دیے ہیں، امام زمانہ سے توسل دیا ہے، یہ حدیث کے ساتھ ہے، یہ تمام نعمتیں ہیں، لہذا ان نعمتوں سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح میں نے کہا دین کا اجتماعی مزاج ہے، تو پھر ہمیں اپنی وحدت اور اتحاد کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگا۔ ہم نے ابھی تک اپنے وحدت کو قائم رکھا ہے، شہید عسکری رضا کے جنازے میں آپ نے دیکھا، تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جس میں اتنے لاکھوں افراد شریک تھے، علماء شریک تھے، خطبہ شریک تھے، یہ پہلا جنازہ تھا کہ جس میں ساری انجمنیں موجود تھیں، ماتمی موجود تھے، نمازی موجود تھے، ولائے علی سے متمسک ہر شخص وہاں موجود تھا۔ اور انشاءاللہ 25 مارچ کو بھی نشتر پارک میں جو عظمت قرآن و اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کسی تنظیم کا، کسی ادارے کا یا کسی آرگنائزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 44 ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، 44 تنظیموں نے جس میں کالعدم تنظیمیں شامل ہیں، جن کے ہاتھ کوہنیوں تک ہمارے اور مومن بھائیوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے مزار قائد کے برابر میں یہ جلسہ کر کے بتایا ہے۔ تو اگر آج ہم متحد نہیں ہوئے، لہذا یہ جلسہ ہماری اجتماعی بقا کا جلسہ ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ وہ جلسہ ہے جس میں مختلف علماء نے، تنظیموں نے، آرگنائزیشن نے، حتیٰ کہ شباب المؤمنین جیسی ماتمی انجمن نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن اس لیے تاکہ پتہ ہو سکے، ماتمی، نمازی، سب، جو کوئی بھی ولایت علی کا پیروکار ہے وہ سب اس میں شریک ہوگا۔ اور میری آپ سے درخواست ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ شامل ہوں، اس لیے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اب تقیہ کیا جائے، یہ وقت نہیں کہ اب گھروں میں بیٹھا جائے۔ اور یہ بھی تصور مت کیجئے گا کہ اگر میں تقیہ کر بھی لوں، اگر میں خاموش بیٹھا بھی رہوں، اگر میں اپنے گھر میں مجلس کر لوں گا، اگر گھر پہ علم نہیں لگاؤں گا، اگر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مجلس نہیں کروں گا تو میں بچ جاؤں گا، یہ تصور مت کیجئے کہ ان انفرادیت میں گرفتار ہو کر ہماری بقا ممکن ہے، نہیں۔ اب وقت آیا ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے، اور 25 مارچ کو قرآن و اہل بیت کے سائے میں، کیوں قرآن و اہل بیت کا نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دیا ہوا نعرہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عتنتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، نہ صرف قرآن، نہ صرف اہل بیت، بلکہ دونوں کو یاد رکھنا۔ اور آپ دیکھیے کہ دیکھیے یہ رسول اللہ کا نعرہ دنیا میں کتنا قائم و دائم ہے، جب بھی آپ خوشی کے موقع پر اپنی فتح اور جیت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ وی سے وکٹری بناتے ہیں، یہ ایک انگلی سے اشارہ کیوں نہیں کرتے، یا اس انگلی سے اشارہ کیوں نہیں کرتے، یا ان دو انگلیوں سے اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کلمہ شہادتین والی انگلی کو اور اس کے برابر والی انگلی کو وی بنا کر، وکٹری بنا کر اپنی فتح اور پیروزی اور کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، یعنی بتانا چاہتے ہیں فتح ہمیشہ دو چیزوں سے، یعنی وی جب بنتا ہے دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک ڈنڈی سے وی نہیں بن سکتا، ایک لکیر سے وی تشکیل نہیں پا سکتا۔ یہی تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیاوی ترقی چاہتے ہو تو قرآن کو تھامو، دنیاوی ترقی چاہتے ہو اہل بیت کو تھامو، یہ دونوں قرآن و اہل بیت اس وکٹری کی صورت میں تمہارے پاس ہیں کہ اگر کامل طور پر اس کا دامن تھام لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن و اہل بیت دونوں کا ساتھ رکھ کر اپنی فتح دکھانی ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ بس حسنِ گرامی، جوان آئیں، بچے آئیں، بوڑھے آئیں، خواتین آئیں، اور قوم کے اتحاد کو باقی رکھیں، یہ ہماری بقا ہے۔ روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا، امام حسین ہم سے سوال کریں گے، تم شیعہ قوم تو تم نے شیعہ قوم کے اتحاد کے لیے، لہذا افواہوں پہ کان نہ دھریں، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ شیعہ قوم کے اتحاد کا مظہر ہے۔ ہاں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاور بن کر، یونائٹ ہو کر، طاقتور بن کر اپنی بات کو ایوان بالا تک پہنچا سکتے ہیں تو اس کو سیاسی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم سمجھتے کہ ہمارا اتحاد اس قابل ہے اور ہم متحد ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جنگ میں انشاءاللہ 8 اپریل 9 اپریل کو جنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے. جنگ کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا پہلا شہر ہے پاکستان کا, جہاں پر قتل و غارت ہوئی اور جہاں پر وہ فرقہ واریت کا بیج بویا گیا. ہمیں فرقہ واریت سے بلند ہو کے سوچنا ہے, اس لیے کہ اہل بیت فرقہ واریت کا درس نہیں دیتے. اہل بیت نے ہمیشہ, آپ امام علی کی زندگی 25 سال اٹھا کے دیکھیے, امام حسن کے جنازے میں لگنے والے تیروں کا معاملہ اٹھا کے دیکھیے, کربلا اٹھا کے دیکھیے, اس کے بعد جتنے حالات ہیں, جتنا امام کے حالات ہیں, سیاسی حالات ہوں, اقتصادی حالات ہوں, معاشی حالات ہوں, کیسے بھی ہوں, امام نے ہمیں اتحاد کا درس دیا ہے. اتحاد کا درس دیا ہے. فرقہ واریت کی ہماری گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ جنگ میں سب سے بڑا تاریخی اجتماع ہوگا, اس کے بعد 1 جولائی کو مینار پاکستان میں شیعہ قوم ملکی سطح پر اپنے اتحاد کا انشاءاللہ مظاہرہ کرے گی قرآن و اہل بیت کے سائے میں, اور یہ بتائے گی کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں, ہم جس انجن اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے سائے میں, ہمارا ماتمی بھی متحد ہے, ہمارا نمازی بھی متحد ہے, ہمارا عزادار بھی متحد ہے, ہمارا پیشما بھی متحد ہے, ہمارے نمازی بھی متحد ہیں, ہمارے ٹرسٹ بھی متحد ہیں, اور ہماری ماتمی انجمنی بھی متحد ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اجتماعی مزاج کو ذہن میں رکھیں ذرا نگرامی. افواہوں پہ کان نہ, دشمن چاہتا ہے کہ آپ کو ٹولیوں میں بانٹ دے. بس ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا, تمہارے پروردگار نے, یہ چونکہ میری عادت ہے کہ ہمیشہ حالات عذاب ڈسکس کرتا ہوں, لہذا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, اس ممبر کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو بیان کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ روز قیامت مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کی واہ واہ اور مرضی کے مطابق مجلس پڑھی یا نہیں پڑھی. مجھ سے پوچھا جائے گا, مولانا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. بس خدا نے یہ دنیاوی زندگی دی ہے, نعمتیں دی ہیں, کہا کہ نعمتوں کا انکار نہ کرو. انکار زبان سے بھی ہوتا ہے, عمل سے بھی ہوتا ہے. رسول اللہ کے بعد زبان سے بھی انکار کیا گیا رسول اللہ کی دونوں نعمتوں کا, قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی, اور عمل سے بھی انکار کیا گیا. حسین گرامی, رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا نا کہ اگر فتح مند ہونا چاہتے ہو تو قرآن و اہل بیت کا دامن تھامو. لیکن کیا ہوا رسول اللہ کے 75 یا 95 دن بعد, ایام فاطمیہ آ رہے ہیں نا, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت, لہذا چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے کچھ جملے ادا کر سکوں, کہ یہ میرے جملے امام زمانہ کی سماعت مبارک تک پہنچیں, اور امام زمانہ کی توجہات اور امام کی دعا انشاءاللہ اس مجلس کے شرکاء کے لیے, اور انشاءاللہ 25 مارچ کے نشتر پار کے اجتماع کے لیے ہمارے شامل حال ہو سکیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ ہم جب امام کی زیارت کے لیے جائیں تو امام کو کس کا واسطہ دیں, تو آپ فرماتے تھے امام کو ان کی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ دو. اللہ اکبر, امام کو. لہذا میں چاہتا ہوں کہ یقیناً امام زمانہ یہ سماعت کر رہے ہیں, یقیناً, اور میرے یہ مصاحب انشاءاللہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کو سبب بنیں گے, امام گریہ کریں گے, اور انشاءاللہ امام کی توجہات مجھ پر اور آپ پر ہوں گی, اور ہمارا نام ان کی دعائے قنوت میں شامل ہوگا, ان کی نماز شب میں شامل ہوگا. وہ اپنی قوم کے اجتماع کے لیے, وہ اپنی قوم کو متحد کرنے والوں کے لیے, وہ قرآن و اہل بیت کے علم کو اٹھانے والوں کے لیے یقیناً دعا فرمائیں گے. آپ یہ تصور مت کیجئے کہ جو آپ گریہ کرتے ہیں جناب زہرا کے لیے, آئمہ کے لیے, آئمہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. آئمہ اور معصومین شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ان کی شکریہ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. بس عزیز گرامی, امام انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ امام کی تائید سے شیعہ قوم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرے گی 25 مارچ. بس عزیز گرامی, رسول اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو در حقیقت عمل سے بھی اور زبان سے بھی ٹھکرا دیا گیا, کفران نعمت کیا گیا. یہی وجہ ہے 75 یا 95 دن بعد میری شہزادی اس دنیا سے گزر گئی. اتنے مصائب, اتنے غم, اتنی مصیبتیں کہ فرماتی ہیں مجھ پر اتنے مصائب پڑے میرے بابا کے بعد, یار اے مسلمانوں جاننا چاہتے ہو، اگر وہ روز روشن پر پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر، یہ کون سے غم ہیں جو جناب زہرا اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں؟ بابا کی خدمت میں پہنچیں گی تو بابا کو بچائیں گی. یہی وجہ ہے آخری وقت جب بی بی اپنے بابا کے پاس موجود تھی تو ایک دفعہ رونے لگی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد رسول اللہ نے آپ کے گوشے مبارک میں ایک بات کہی تو آپ مسکرانے لگی. کسی نے بعد میں پوچھا، اے شہزادی ذرا یہ تو بتائیے وہ کون سی بات تھی جس کے سبب آپ نے گریہ کیا؟ کہا کہ میرے بابا نے کہا، اے فاطمہ، اے ام ابیہا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے فاطمہ بذات منی، میں بہت جلد تم سے رخصت ہونے والا ہوں. ارے یہ سننا تھا کہ میں نے بے اختیار گریہ شروع کیا. اس کے بعد بابا نے کہا، اے فاطمہ تم وہ پہلی شخصیت ہوگی جو جنت میں آ کے مجھ سے ملاقات کرے گی. تو میں سمجھ گئی کہ میں بابا کے بعد بہت کم دن رہ پاؤں گی. لیکن فاطمہ کو یہ نہیں پتا تھا، ارے ان 75 یا 95 دنوں میں علی کے گلے میں رسی بنے گی. ارے محسن شہید ہو گئے، ارے جلتا ہوا دروازہ. بس عزادارو وہ وقت آ گیا. بی بی نے کہا، ہم حجرے میں جا رہے ہیں اور جب تک ذکر خدا کی آواز آئے سمجھ جانا ہم اس دنیا میں ہیں، اور جب ذکر الہی کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھ جانا ہم اپنے بابا سے جا ملے. بس عزادارو ذکر کی آواز آ رہی ہے، حجرے کا دروازہ بند ہے. اسی اثنا میں حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے. اب جو دروازہ کھلا ماں کو صاحب نے نہ پایا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی دروازہ کھولتے تھے اور ماں سامنے کھڑی ہوتی تھی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دونوں شہزادوں کو سینے سے لگاتی تھی. ارے یہ پہلا موقع ہے، دروازہ تو کھلا ہے، ارے ماں نظر نہیں آتی. خادمہ نے کہا، او بچوں تم کو کھانا کھلا دوں. اتفاق شہزادوں نے کہا، اے آپ کو علم ہے کہ ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. ارے جب اصرار ہوا کہا کہ بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی، ارے قیامت برپا ہو گئی. بل مختصر کروں مسائل، جب جنازہ تیار ہو گیا ایک دفعہ غسل و کفن ہو گیا، حجرے میں رکھ دیا امیر المومنین نے. ایک دفعہ کہتے، آؤ حسین، آؤ بیٹا حسین، آؤ زینب ام کلثوم، اپنی ماں کو الوداع کہہ لو. مگر نہ حسن بڑے نہ حسین بڑے، بابا سے کہا، بابا ارے جب تک ماں نہ بلائے گی ہم بھی نہ جائیں گے. روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے، ارے شہزادی کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا، ادھر سے حسن ادھر سے حسین. ارے ماں کے سینے میں، ارے قیامت برپا ہو گئی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی، ارے جاتے جاتے چھاتی سے لگا گئی، مگر ہائے کربلا دبتی ہوئی ریت پر حسین کا سوکھا گلا.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خود بندہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. خود بندہ سید ممتاز حسین رضوی، سید اختر حسین رضوی شہدا پاکستان کے لیے اس مجلس اس ذکر کے ثواب پہنچا، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. خود بندہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ہماری قوم کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہر وہ آواز کہ جو شیعہ قوم کے اتحاد کے خلاف، اس کو نیست و نابود فرما. خداوندہ ہم سب کو متحد ہو کر عظمت قرآن و اہل بیت کانفرنس کو جو 25 مارچ
اجتماع پاک منعقد ہو رہی ہے, اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما, تمام مومنی مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص. ممتاز حسین رضوی, اختر حسین رضوی اور جعفر بیگم, جملہ شہداء اسلام اور کل مومنی مومنات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.